الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقال مسلما عصرته أقال الله عصرته يوم القيامة. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں فیملی کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں ان ذمہ داریوں سے کس طرح سے ہم عہدہ برا ہو سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی آتش جہنم سے بچائیں اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچائیں. اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں, جنت کی نظیر جہنم کی نظیر نہ بنائیں. کس طریقے سے گھر کو ہم جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں اور جہنمی ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ میاں اور بیوی کی زندگی, زن و شوہر کی زندگی عرض کیا تھا کہ قانون کی زندگی نہیں ہے, فرائض و حقوق کی زندگی نہیں ہے, بلکہ محبت کی زندگی ہے. یہ محبت پہلے مرحلے میں اللہ نے قائم کر دی. شادی ہوتی ہی بیوی کے دل میں شوہر کی محبت, شوہر کے دل میں بیوی کی محبت آ گئی. یہ اللہ کا کرم تھا, یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اس کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس محبت کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. محبت کو کم نہ ہونے دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. محبت اگر اپنے اوش پر رہے, وہ محبت جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی تھی اگر وہ باقی رہ جائے, اگر سارے مسائل نہیں تو کم از کم اکثر مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے, پیدا ہی نہیں ہوں گے مسائل, مشکلیں پیدا ہی نہیں ہوں گی. عرض کیا تھا اس کے لیے ہر وہ کام جس سے محبت میں کمی آتی ہے اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور ہر وہ عمل جس سے محبت برقرار رہے گی یا محبت میں اضافہ ہوگا اسے اسلام نے واجب و مستحب قرار دیا ہے. انہی چیزوں میں سے جس سے محبت باقی رہ سکتی ہے کل میں نے عرض کیا تھا, کم توقعی, ایک دوسرے سے زیادہ امید مت لگانا. نہ بیوی کو شوہر سے زیادہ امید ہو, نہ شوہر کو بیوی سے زیادہ امید ہو. جب امیدیں ہم بڑھا لیتے ہیں تو یقیناً وہ امیدیں جب پوری نہیں ہو پاتی ہیں, خصوصاً وہ امیدیں جو طرف مقابل کے حد امکان سے بڑھ کر کے اسے گنجائش میں نہیں ہے, وسعت نہیں ہے اس کی, جب وہ امیدیں قائم کریں گے تو یقیناً وہ امید نا امیدی میں تبدیل ہوگی. جب امید نا امیدی میں تبدیل ہوگی تو وہیں سے درار پڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہیں سے شکاف کا آغاز ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے عفو, بخشش و درگزر. انسان ہے, انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے, لغزش انسان سے ہو ہی جاتی ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ ہماری فکر میں, ہماری گفتگو میں, ہمارے اقدام میں کبھی کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی, یقیناً وہ عقل مند انسان نہیں ہے. عاقل انسان وہی ہے جو اس بات کا اعتراف کرتا ہے. صرف معصومین ہیں جن سے نہ عمدن خطا ہوتی ہے نہ سہواً خطا ہوتی ہے. عادل سے عمدن خطا نہیں ہوتی ہے, سہواً تو ہو جاتی ہے. اچانک زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو ہم کہنا نہیں چاہتے, زبان پھسل گئی, ہوتا ہے. مذکر کو مؤنث کہہ گئے, مؤنث کو مذکر کہہ گئے. مناسب ترین لفظ کا انتخاب ہمیشہ ہم نہیں کرتے ہیں. بہت سے الفاظ ایسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر وہ لفظ استعمال نہ کرتے, اس کے بجائے کچھ اور کہہ دیتے تو اچھا تھا. تو بہرحال خطائیں ہوتی رہتی ہیں, لغزشیں ہوتی رہتی ہیں. گھریلو زندگی میں بھی ممکن ہے شوہر سے غلطی ہو جائے, ممکن ہے بیوی سے غلطی ہو جائے, اب اگر دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بات بڑھے گی اور بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچنے کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. چونکہ ابتدا ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، انتہا پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ جاتی، وہاں تک بات چلی جاتی کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. اور بعد میں جب لوگ تجزیہ کرتے ہیں، بھائی یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، جڑ میں جاتی ہے، ارے کسی چھوٹی سی بات پر. لہذا عفو درگزر کر دینا، بیوی شوہر کی غلطیوں کو معاف کر دے، شوہر بیوی کی غلطیوں کو معاف. معاف کرنے کا بھی دو طریقہ ہوتا ہے نا، ایک تو جتا کے معاف کرنا، آپ نے یہ کیا تھا اور میں نے معاف کر دیا آپ کو، جائیے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اصلا محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ گویا آپ سے کوئی غلطی ہوئی تھی، درگزر کیا. اسے کہتے ہیں دو اصطلاح ہے، عاف اور صاف. صاف یعنی غلطی ہوئی نہیں ہے، صاف غلطی ہوئی نہیں ہے ہم سے. ایک دفعہ تو جتایا، ہاں آپ نے یہ کیا تھا، مگر یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے خود ایک نئے جھگڑے کا سبب بن جائے. لہذا عفو سے بڑھ کر کے صف کی منزل ہے. عفو و بخشش انسان کو جنت تک لے جاتی ہے اور آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. ایک دوسرے کو معاف کر دینا، کیوں معاف کرے بھائی؟ ظاہر سی بات، ہم کوئی کام یوں ہی تو نہیں انجام دیتے ہیں بھائی. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جو محبت کا رشتہ ہے یہ قائم رہے گا، درار نہیں پڑنے پڑے گی، بات نہیں بڑھے گی. اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ معصوم تو نہیں ہیں، ہم لوگوں کا تو ہر عمل یہ جو ہے جنتی کے لالچ میں ہے، ہمارا ہر عمل جہنم سے بچنے ہی کے لیے، جہنم کے خوف و جنت کے لیے. وہ معصوم ہیں جو کہہ دیتے ہیں الہی ما عبدتو کا طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک. ہم جیسے لوگ تو وہ دعویٰ نہیں نہ کر سکتے، اگرچہ عرفان کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ انسان جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے عمل انجام نہ دے، انسان کا عمل تاجرانہ یا غلامانہ نہ ہو. لیکن بہرحال ہم فی الحال جس سطح پہ ہیں، انشاءاللہ وہ دن آئے کہ ہم بھی سطح سے اٹھ سکیں، ہمارے لیے بھی ہمارے عمل کا مقصد سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے بچنا یا جہنم سے بچنا یا جنت تک پہنچنا نہ ہو، رضا الہی ہو. لیکن بہرحال ابھی تو ہمارا یہی ہے، اگر ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو میں عام آدمی کی خطاؤں کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی خطاؤں کو اگر معاف کر دیتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ چرسد کی بیوی شوہر کی خطا کو معاف کر دے، شوہر بیوی کی خطا کو معاف کر دے، کیونکہ شوہر اور بیوی سے زیادہ ایک دوسرے سے قریب کوئی نہیں ہے، حتیٰ ماں باپ بھی اتنے قریب نہیں ہوتے ہیں. بیٹے میں اور ماں میں بہرحال ایک فاصلہ ہوتا ہے، بیٹی میں اور باپ میں بہرحال ایک فاصلہ ہوتا ہے، لیکن فاصلے جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہ نام ہے میاں اور بیوی کا، زنوں اور شوہر، ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. بھائی بہن بہت عزیز ہیں، لیکن بھائی بہن اتنے قریب نہیں ہیں جتنا کہ شوہر سے بیوی قریب ہے یا بیوی سے شوہر قریب ہیں. قرآن مجید میں معاف کرنے کے سلسلے میں ہے کہ یہ معاف کر دینا انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ معاف کر دینا جنت کی طرف لے جاتا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. جلدی کرو، تیزی سے قدم بڑھاؤ اللہ سے اپنے کو بخشوانے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے. ظاہر سی بات ہے جنت میں داخل ہونے کا سب پہلے مرحلہ کیا ہے؟ اللہ سے جو ہے مغفرت. مغفرت الہی کے بغیر ہم جیسے افراد جنت میں جانے کے لائق تو نہیں ہیں. سارعوا، جلدی کرو، وقت نکلا جا رہا ہے. کب جو ہے ملک الموت آئیں روح قبض کر لیں اور جو ہے فرصت ہاتھ سے نکل گئی، کر لیں گے نہیں. سارعوا، جلدی کرو، سرعت کا کام ہے، تیزی کرو، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ اپنے پروردگار سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور نتیجے میں جنت میں داخل ہونے کے لیے. اب جنت کتنی بڑی ہے، جنت کی لمبائی تو نہیں معلوم، اندازہ بھی نہیں، تخمینہ بھی نہیں ہے، لیکن جنت کی چوڑائی کا تخمینہ ہے. وہ تخمینہ قرآن نے دیا ہے البتہ. ارضھا، وہ جنت جس کی چوڑائی، کتنی چوڑی ہے جنت؟ ظاہر سے جتنی چوڑی ہوگی اس سے زیادہ لمبی ہوگی. چوڑی کتنی ہے؟ جتنی وسعت زمین اور آسمانوں میں ہے. سما نہیں سماوات، زمینوں اور آسمانوں میں جتنی وسعت ہے، جتنی بڑی یہ کائنات پوری ہے، کائنات میں زمین و آسمان سب آ گئے نا، جتنی بڑی یہ کائنات ہے، ساتوں آسمان، زمین کے سارے طبقات، جتنی وسعت اس میں پائی جاتی ہے اتنی ہی چوڑی جنت ہے، اتنی ہی چوڑی. تو جنت کی چوڑائی کا تخمینہ تو ہو گیا، البتہ ابھی تک بڑے سے بڑا سائنسداں بھی زمین اور آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکا ہے. دن بدن نئے نئے ستارے کشف ہوتے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کہا تو اس کے بعد ابھی جو ہے یہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، بلیک ہول ہے، کہاں تک پہنچے گی کائنات کی وسعت نہیں معلوم. بہرحال یہ جنت کی چوڑائی ہے. یہ جنت کس قیمت پر ملے گی؟ سارے ہو جلدی کو جنت میں جانے کے لیے، جنت کس قیمت پر ملے گی؟ جنت ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین. جنت کس کے لیے ہے؟ یہ تیار کی گئی ہے، بنائی گئی. یہ گھر کس کے لیے بنایا گیا؟ یہ گھر، یہ جو ہے، فرقان صاحب کے لیے بنایا گیا، عمران صاحب کے لیے بنایا گیا، اسد صاحب کے لیے. تو اسد صاحب کے گھر میں تو فرقان صاحب نہیں جا سکتے، مگر ایک اسد صاحب بلائیں دعوت دیں، فرقان صاحب کے گھر میں اسد صاحب نہیں جا سکتے، مگر یہ کہ وہ دعوت دیں اور ان کو دعوت دینے کا اختیار ہو. اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے پرہیزکاروں کے لیے. پرہیزکار کون ہے؟ ہیں کون یہ پرہیزکار؟ یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں کون؟ ہاتھ میں تسبیح لینے والے، تیوریاں چڑھانے والے، سجدے کا جن کے پیشانی پر جو ہے نشان ہو، وہ ہیں متقین. الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ ہیں، اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، جس وقت وہ تنگ دست ہوتے ہیں پھر بھی انفاق کرتے ہیں، اور جب یہ جو ہے خوشحال ہوتے ہیں، کشادہ دست ہوتے ہیں، روزی کی ان کے یہاں فراوانی ہوتی ہے، تب بھی وہ انفاق کا عمل انجام دیتے ہیں. فی السرائے، بچا ہوا کھانا ہی نہیں دیتے غریبوں کو، وہ بھی غنیمت ہے، گاربیج میں پھینکنے سے تو بہتر ہے کہ ان تک پہنچا دیا جائے. نہیں نہیں، متقی صرف بچا ہوا کھانا نہیں دیتے، بچا ہوا کھانا بھی پہنچاتے ہیں اگر کھانا بچ گیا ہے پھینکنے کے بجائے، اور تازہ بتازہ کھانا بھی بنا کے دیتے ہیں. پھر سرا و ذرا، اور کیا شان ہے ان کی؟ والکاظمین الغیظ. متقی وہ ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے پر قابو پا جاتے ہیں. غصہ آنا تو فطری ہے، فطرت بشر میں ہے کہ البتہ مقدار کم و زیادہ ہوتی ہے، غصہ تو آ سکتا ہے، غصہ آنا عیب نہیں ہے، غصے میں بے قابو ہو جانا عیب ہے. غصہ آ گیا، ہنر کیا ہے؟ غصے پر قابو پا لینا، کنٹرول کر لینا غصے کا. والکاظمین الغیظ دوسری صفت ہے، والعافین عن الناس، غصے پر قابو بھی پا. کبھی کبھی ہوتا ہے غصے پر قابو پا لیا مگر سزا ضرور دیں گے، فلاں صاحب نے ہمیں گالی دی، ہمارے گھر میں آگ لگا دی، ہمیں مارا ہے، تو فوراً تو ہم کبھی کبھی بے قابو ہو کے فوراً جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے وہ اکثر ہمارے خلاف ہی چلا جاتا ہے. قابو پا لیا اپنے اوپر، اب سوچ بچار کر کے، غور و فکر کر کے ہم نے ان کو جو ہے وہ جوابی کاروائی کی. نہیں، دوسری صفت یہ کہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کے خطاؤں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. البتہ کچھ مقامات ہیں جہاں خطاؤں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، فی الحال وہ موقع نہیں ہے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جنت میں کون جائے گا؟ متقین. متقین کون ہیں؟ انفاق کرتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اور خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ. لیکن جو لوگ اپنے گھر میں یہی عمل انجام دیں، انفاق بھی کریں، جو کچھ وسعت ہو سکتی ہے اسراف سے بچتے ہوئے بیوی کے بچوں کے اخراجات کو پورا کریں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو غصے کو قابو میں رکھیں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں، درگزر کریں. یہ سورہ آل عمران آیت 134، آل عمران 134 ملتا ہے امام علیہ السلام کی زندگی میں، چوتھے امام کے سلسلے میں بھی ہے، چھٹے امام کے سلسلے میں بھی ہے، کہ کنیز ہے، امام ہاتھ منہ دھل رہے ہیں، کنیز پانی ڈال رہی ہے، وہ برتن، وہ لوٹا، ظرف جو بھی اس کے ہاتھ میں تھا وہ گر گیا، امام کو چوٹ لگ گئی، امام کو چوٹ لگ گئی، کنیز ہے، چوٹ لگ گئی. امام نے ایک دفعہ اس کے چہرے کو دیکھا، اس نے فوراً یہی آیت پڑھ دی، آیت فوراً پڑھی، والکاظمین الغیظ. امام نے کہا جا غصے پر قابو پا لیا، کہ والعافین عن الناس کا معاف بھی کر دیا، کہ واللہ یحب المحسنین، کہا جا تجھے آزاد بھی کر دیا، تجھے آزاد بھی کر دیا، احسان ان کے ساتھ، واللہ یحب المحسنین. تو عفو و بخشش اگر چاہ رہے ہیں خاندان، کنبہ، فیملی مضبوط رہے، درار نہ آنے پائے، وہ محبت جو اللہ نے روز اول دل میں ڈالی تھی وہ محبت کم نہ ہونے پائے، اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے ایک چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے عفو و بخشش، ایک دوسرے کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، جانے انجانے کی خطائیں، بعض خطائیں انجانے میں ہو جاتی ہیں، بعض جان بوجھ کے ہوتی ہیں، دونوں کو معاف کرے، درگزر کرے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اقال مسلما عصرته، جو انسان کسی مسلمان کی خطا کو معاف کر دے، جب کسی کا یہ درجہ ہے تو بیوی یا شوہر کی خطا کو معاف کرنے کا کتنا بڑا درجہ ہوگا. کسی سے تو ہمارا تعلق نہیں نہ ہے، لیکن بیوی اور شوہر کا وہ تعلق ہے، اگر ان کے رشتے میں درار آ گئی تو یہ گھر جہنم بن جائے، گھر جہنم بن جائے گا دنیا میں، تو ظاہر سے بات ہے پھر انہیں آخرت کے جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا. من اقال مسلما عصرته، جو شخص کسی مسلمان کی خطا کو، غلطی کو معاف کر دے، اقال اللہ عصرته یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کی خطا کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں، اس کے بدلے میں. آخر ہم ہر کام جو ہے وہ بدلے میں کرتے ہیں نا، مفت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، قیمت چاہتے ہیں اس کی. کسی کی غلطی کو اگر ہم نے معاف کر دیا، بہت سارے اکڑے نہیں، بیچارہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، معافی مانگ رہا ہے، نہیں معاف نہیں کریں گے، بالکل نہیں معاف کریں گے، ناک رگڑو گے تب بھی نہیں معاف کریں گے. غافل ہے کہ کتنی عظیم دولت کو ہاتھ سے کھو رہا ہے. ہم نے دنیا کی سزا معاف کیا، اللہ قیامت کی سزا معاف کر رہا ہے. دنیا کی سزا اور قیامت کی سزا کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کہاں دنیا کی سزا، کہاں قیامت کی سزا. شیشہ دے کر کے ہیرا مل رہا ہے، شیشہ دیا ہے اور بدلے میں ہمیں ہیرا مل رہا ہے. ماہ رمضان کی اب یہ آخری جو شبے ہیں، آج اگر بعض حساب سے چاند ہو گیا تو کل عید، کل چاند ہو گیا تو پرسوں عید، اور اگر پرسوں چاند ہوا تو اس کے بعد عید، تو تینوں دن احتمال ہے نا، کیونکہ بعض حضرات کے ہاں آج 29 ہے، جو لوگ مقلد آیت اللہ خوبی وغیرہ کہتے ہیں ان کے حساب سے آج 29 ہے، تو آج بھی شب عید ہو سکتی ہے. تو آج کی رات سمجھیں یا کل کی رات سمجھیں، چوتھے امام کا ہر سال معمول تھا دو مرتبہ سال میں، شب عید فطر اور شب عید قربان، امام غلام اور کنیز خریدتے تھے، غلام اور کنیز ان سے کام لینے کے لیے نہیں، خدمت کے لیے نہیں، ان کی تربیت کے لیے، کیونکہ امام جس حالات میں تھے، امام کے لیے علل اعلان کلاس درس تشکیل دینا، تقریریں کرنا وغیرہ ممکن نہیں تھا، گھروں پہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ کنٹرول میں رکھی جاتی تھی، عام لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، البتہ دربار کے خاص لوگ پڑھنے آتے تھے، یہ جو ہے زہری جیسے ہیں، زہری بہت بڑا فقیہ ہے اہل سنت کا، دربار سے وابستہ تھا، امام کا شاگرد ہے، لیکن عام لوگوں کو امام کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی. اب عام لوگوں تک پیغام دین کیسے پہنچائے؟ تین ذریعہ امام نے اختیار کیا تھا، ایک دعا، ایک کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنا، احیاء کربلا، اور تیسرے یہی غلام اور کنیز کو لاتے تھے، وہ آ کر کے قریب سے امام کی سیرت کو دیکھتے تھے، یعنی اسلام کو دیکھتے تھے، السلام رحمۃ اللہ. امام کیا ہیں؟ یہ جو ہے پیکر اسلام ہے نا، مجسم اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو امام کو دیکھ لیں، امام کے عمل کو دیکھ لیں. بہرحال عرض کیا کہ انسان ہے تو غلطی بھی کرے گا، ان غلاموں سے، کنیزوں سے غلطیاں بھی ہوتی تھیں، خطائیں بھی ہوتی تھیں، امام انہیں فوراً سزا نہیں دیتے تھے، کبھی کسی کو کوڑا نہیں مارا. وہ امام جس نے اپنے اونٹ کو کبھی کوڑا نہ مارا وہ انسانوں کو کیا کوڑا مارتا؟ اتنے حج امام نے کیے مگر کبھی بھی، عام طور سے بہرحال جو لوگ سوار ہوتے ہیں گھوڑے پر یا اونٹ کے اوپر، کبھی نہ کبھی ان کا ہنٹر جو ہے وہ چل ہی جاتا ہے، امام کے بارے میں ملتا ہے کبھی کبھی بھی کسی اونٹ کو یا کسی گھوڑے کو انہوں نے نہیں مارا تھا، کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، چپ خاموشی سے ایک رجسٹر میں ان کا نام لکھ لیتے تھے. یہ امام کی تعلیم کا ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا تعلیم کا. جب عید کی رات آتی تھی، عید فطر یا عید قربان، دو مرتبہ عمل انجام پاتا، دو دفعہ خریدتے تھے، دو دفعہ آزاد کرتے تھے. جب عید کی رات آتی تھی تو ان کو امام اکٹھا کرتے تھے، اکٹھا کرنے کے بعد رجسٹر کھولتے تھے، فلاں ابن فلاں تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی، جی مولا تمہیں سزا ملی، نہیں مولا فلاں دن فلاں، ایک ایک دن کا، تو اس کے بعد دوسرے کا نام، تیسرے. اب یہ بیچارے پریشان ہیں، لگتا ہے کہ آج اکٹھا ہی سزا ملنے والی ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر الگ الگ، اگر اسی دن سزا مل گئی ہوتی تو کہیں بہتر تھا، لگتا ہے کہ ہماری عید عاشور بننے والی ہے. سب سے اعتراف لے لیا کہ جرم کیا ہے، ہاں جرم کیا ہے، سزا ملی ہے سزا نہیں ملی ہے. اس کے بعد امام فرماتے تھے کہ حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ، میں بیچ میں ہوں، جو میں کہوں وہ کہو. چونکہ امام انہیں کاہے کے لیے لائے تھے؟ تعلیم کے لیے لائے تھے، تربیت کے لیے تھے. اب ان کا دورہ تعلیم مکمل ہو گیا ہے، آج آخری سبق ہے. ایسا سبق امام دینا چاہتے اس طرح سے کہ زندگی بھر انہیں یاد رہے، اور یہ سبق اگر یاد رہ گیا تو زندگی کے بہت سارے مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گے. امام بیچ میں کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر کے کہتے تھے کہو جو میں کہتا ہوں. اے علی ابن الحسین، غلاموں کو حکم ہے، اگرچہ غلام کی ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے کہ امام کو علی ابن الحسین کہیں، مگر آج تو کہنا ہے، بولو اے علی ابن الحسین. ایک عام انسان کی طرح امام گفتگو کر رہے ہیں، ایک امام معصوم کی حیثیت سے نہیں. اے علی ابن الحسین، جس طرح سے تم نے ہماری غلطیوں کو رجسٹر میں لکھ رکھا ہے، ویسے ہی تمہاری خطاؤں کو ان فرشتوں نے. عرض کیا امام معصوم ہیں، ایک سبق دے رہے ہیں، ایک درس دے رہے ہیں کہ ہر انسان سے خطا تو ہوتی ہے نا، امام معصوم سے خطا نہیں ہوتی ہے، مگر ہم سے آپ سے تو خطا ہوتی ہے نا. یہ جو غلام جو کنیز ہیں، کل یہ آزاد ہو کر کے جائیں گے، ان کو احساس ہو جس طرح سے تم نے ہماری خطائیں یہاں لکھ رکھی ہیں، ویسے ہی تمہاری غلطیوں اور خطاؤں کو فرشتوں نے لکھ رکھا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ خدا آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے؟ ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سزا دے یا ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے؟ کیا خواہش ہے ہماری؟ سب یہی چاہتے ہیں نا، اللہ معاف کر دے. کون چاہتا ہے کہ ہمیں سزا ملے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے، تو تم ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ. تم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دو، تم چشم پوشی اختیار کرو، یہ جو ہے نظر انداز کر دو ان کی خطاؤں کو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے؟ تم بندوں کی خطاؤں کو معاف کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے. اس کے بعد امام غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، اور سال بھر کا ان کو خرچہ بھی دے دیتے تھے تاکہ دوبارہ غلام نہ بن جائیں، کیونکہ اگر آج امام نے اپنے گھر سے ان کو آزاد کر دیا تو گھر سے چلے گئے، کہاں جائیں گے؟ گھر ہے ان کے پاس؟ نہ گھر ہے، نہ جاب ہے، نہ بزنس ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خالی ہاتھ آدمی کیا کرے گا؟ کل پھر غلام بن جائے گا، کل پھر جو ہے یہ جو ہے بک جائے گا. تو امام سال بھر کا اسے خرچہ بھی دیتے تھے، کہ سال بھر میں بہرحال انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام کام ڈھونڈ سکتا ہے، مکان کا کرایہ بھی دے دیا، رہنے کا، کھانے کا بھی دے دیا، سب کچھ. سال بھر کے بعد پھر دوبارہ یہ انسان غلام نہیں بنے گا. تو بہرحال اگر چاہتے اس رشتہ محبت کو باقی رکھنا جو اللہ نے شادی کے پہلے دن میاں اور بیوی کے دل میں ڈال دیا ہے، اس میں کمی نہ آنے پائے، تو اس کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو صرف نظر کریں، چشم پوشی کریں، نہ صرف یہ کہ خطاؤں کو بڑا نہ بنائیں، رائی کا پہاڑ نہ بنا دیں، چھوٹی سی بات کو پھیلائیں نہیں، بلکہ جو ہے اسے بھی یہ جو ہے ختم کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو. تیسری چیز جس سے محبت کو باقی رکھا جا سکتا ہے اور محبت میں کمی آنے سے یہ جو ہے بچا جا سکتا ہے وہ ہے غصے سے پرہیز. بھائی عرض کیا نا والکاظمین الغیظ, غصے سے پرہیز. عرض کیا کہ غصہ نہ آئے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, البتہ مشق کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. مشق کے ذریعے سے شہید بہشتی ایران میں جتنا زیادہ ان کے خلاف جو ہے یہ جو ہے پروپیگنڈا ہوا اتنا کسی کے خلاف نہیں ہوا. طرح طرح کے الزامات, بہت مخالفت ان کی, بنی صدر نے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں تھا, کوئی ایسا الزام جو ان کے اوپر نہ لگایا گیا. بڑی مخالفتیں ان کی ہوتی تھی. اسی لیے جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ بہشتی زندگی میں بھی جو ہے مظلوم تھے اور شہادت بھی پائی, یہ جو ہے مظلومانہ شہادت پائی. مظلوم زیست و مظلوم مرد دونوں اعتبار سے. جب حوض علمیہ آتے تھے مدرسہ فیضیہ وغیرہ تو طلبہ ان سے سوال کرتے تھے کہ اتنا آپ کے خلاف کہا جاتا, آپ کبھی جواب نہیں دیتے. جواب نہیں دیتے تھے, وہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے. کہ پہلی بات تمہارے پاس وقت نہیں جواب دینے کا, جتنا ٹائم ہم وہاں صرف کریں گے اتنا انقلاب یہ جو ہے نومولود ہے نا, تو کام کی بہت ضرورت ہے, اپنا وقت وہاں صرف کریں گے بجائے ان لوگوں کے جواب دینے میں. تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں غصہ نہیں آتا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی گالیاں آپ کو دی جا رہی ہیں, اتنے الزامات لگائے جا کے غصہ ہی نہیں آتا؟ کہ نہیں میں غصہ نہیں آتا. کیوں غصہ نہیں آتا؟ ہم جب شروع شروع میں حوض علمیہ قوم پڑھنے آئے تھے, نوجوان تھے جب, تو وہاں پر عام طور سے بحث مباحثہ ہوتا ہے طلبہ کے درمیان, علماء کے درمیان, اور کبھی کبھی مباحثے میں بہت زیادہ آستینیں بھی الٹ جاتی ہیں, البتہ بعد میں پھر دونوں دوست ہو جاتے ہیں, مگر بحث کے وقت ٹون کافی اونچا ہو جاتا ہے اور چوریاں چڑھنے لگتی ہے. کہ میں جب دیکھتا تھا میں سوچتا اس کا فائدہ کیا ہے خون جلانے کا, اسی وقت سے میں نے یہ جو ہے مشق کرنا شروع کیا. تو یعنی بالکل سے غصہ ختم ہو گیا ہو تو نہ رہا ہوگا, لیکن اکثر مواقع پر کہتے ہیں غصہ آتا نہیں ہے, غصہ آ جاتا ہے تو میں آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہوں. خوب گھر کے اندر کبھی کبھی وہ چیزیں ہو جاتی جو ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں پسند نہیں ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز ہوئی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ چیز یہ جو ہے غلط بھی ہو, اکثر وہ چیز صحیح بھی ہوتی ہے. کہ ہمیں پسند نہیں ہے گھر میں فلاں کھانا پکا ہے ہمیں پسند نہیں ہے, وہ کھانا غلط تو نہیں ہے, اس کھانے میں زہر نہیں ہے, شاید وہ بہت ہی قوت بخش کھانا ہو, اچھا بھی کھانا ہو, ہمیں پسند نہیں ہے, نہیں اچھا لگتا ہمیں وہ کھانا. تو بہت سارے کام گھر میں ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں, شاید وہ غلط بھی نہیں اور شاید غلط بھی ہو, دونوں کا امکان ہے. غصے کے اظہار سے پرہیز کریں, غصے پر قابو پائیں, کیونکہ غصہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. غصے میں بے قابو ہو جانا, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الغضب شر ان اطلقتہ دمر, غصہ ایک شر ہے, اگر تم اسے آزاد چھوڑ دو گے, غصے کو بے قابو کر دو گے, تو یہ غصہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا. دمر مشق کریں اس چیز کے, البتہ عرض کیا کہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہو جاتی ہیں, لیکن انسان جس چیز کو اہم سمجھ لیتا ہے اس کی مشق کرتا ہے. گاڑی چلانا نہیں آتا تھا, مشق کیا گاڑی چلانا آ گیا. کمپیوٹر کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ ٹائپ کرنا نہیں آتا تھا, مشق کیا. یہ پہلے ایسے ایسے کرتے تھے ٹائپ, ہے نا, اس کے بعد پھر دیکھے بغیر. تو مشق سے ہر کام ہو جاتا ہے, غصے پر قابو پانا بھی اسی طریقے سے ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر, ہر برائی کی چابی ہے غصہ. جھوٹ بھی چابی ہے, غصے کو بھی امام قرار دیتے ہیں. المفتاح الغضب مفتاح کل شر, ہر برائی, ہر برائی کی چابی جو ہے وہ غصہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ الحدت و ضرب من الجنون, غصہ پاگلپن کی ایک قسم ہے. جس وقت انسان غصے میں آ جاتا ہے اس وقت عقل سے پیدل ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ عام طور سے غصے میں وہ حرکتیں کر جاتے ہیں, وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں غصہ ختم ہوتا ہے تو پشیمان ہوتے ہیں نا, ارے بھائی معاف کرنا وہ غصے میں تھے کہہ دیے. یعنی کیا مطلب, یعنی اس وقت ہم اپنے ہوش میں نہیں تھے, دامن عقل ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا, یعنی پاگل ہو چکے تھے. پاگلپن کی دو قسمیں ہیں, ایک ہمیشہ کا پاگل یا کچھ منٹ کا پاگل، یہ جو ہے جنون ادواری جسے کہتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ 24 گھنٹہ پاگل رہتے ہیں، کچھ 2 منٹ کے پاگل، کچھ 10 منٹ کے پاگل، کچھ 1 گھنٹے کے پاگل، 2 گھنٹے کے، جتنی دیر تک اس کا غصہ قائم رہے اتنے وقت تک وہ مجنون ہے، پاگل ہے وہ انسان. فرماتے ہیں الحدۃ ضرب من الجنون لان صاحبها یندم، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ہوتا ہے. فان لم یندم، بعض ہوتے جو پشیمان ہوتی ہی نہیں، مولا فرماتے ہیں اور اگر اسے پشیمانی ہو ہی نہیں، فجنونہ مستحکم، پھر وہ چند لحظوں کا پاگل نہیں ہے، وہ پکا پاگل ہے. اپنے غصے پر اگر شرمندگی نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، بعد میں معافی نہیں طلب کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو ہے عارضی پاگل نہیں ہے، ٹمپریری پاگل نہیں ہے، پرماننٹ پاگل ہے، پکا پاگل ہے. تو بہرحال عرض کیا کہ غصہ فطری ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ غصے پر قابو پا جانا ہنر ہے. مولا اسے غصے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لئیس منا، لئیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. البتہ الشیعہ فی الآخرہ، دو قسمیں ہیں نا، شیعہ فی الدنیا، شیعہ فی الآخرہ، اسلام فی الدنیا، اسلام فی الآخرہ، ایمان فی الدنیا، ایمان فی الآخرہ. آخرت میں جو شیعت کے فوائد ہیں، آخرت میں جو شیعت کے فوائد ہیں، وہ اس شخص کو میسر نہیں ہوں گے. لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. من لم یملک غضبہ، جو اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے، جو اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے. غصہ ازدواجی زندگی کو تباہ کر دے، وہ محبت جو اللہ نے دل میں ڈالی تھی، وہ محبت کم یا ختم ہو جاتی ہے اسی غصے کے باعث سے. بہت سی حدیثیں ہیں، چھوڑتا ہوں، اسے ٹائم نہیں ہے. ایک اور چیز جس سے اس محبت کو باقی رکھا جا سکتا ہے اور اس محبت کو ختم ہو جانے سے یہ جو ہے بچایا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں اضافہ کے، اور وہ یہ ہے ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے سے پرہیز کریں. تفاخر، میں تو وہ ہوں، میں نے ماسٹر کیا، تم تو ہائی اسکول پاس ہو، میں تو مالدار گھرانے کی بیٹی ہوں، تم تو غریب باپ کے بیٹے ہو، میرا خاندان یہ، تمہارا خاندان وہ، میں یہ، میں وہ، میری شکل تمہاری شکل، میرا علم تمہارا علم، میرا یہ جو چیزیں ہیں، ایک دوسرے پر برتری نہ جتائیں. ظاہر سے باتیں برتری جس پر آپ جتائیں گے، دوسرے کو سبکی محسوس ہوگی، سبکی جب محسوس ہوگی تو آپ سے محبت نہیں ہوگی، آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہوں گے. حتیٰ مذاق میں بھی اس سے پرہیز کریں، مذاق میں بھی اس سے پرہیز کریں. ہم کراچی والے ہیں، تم پنجاب والے ہو، وہ سندھ والا ہے، وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، وہ عرب کا ہے، وہ ایرانی ہے، وہ فلاں کا ہے، نکاح کا ہے، یہ جو قومی تفاخر ہے نا، یہ شروع میں مذاق لگتے ہیں، لیکن بعد میں آہستہ 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 ایک ایسی خلیج پیدا ہو جاتی ہے، ایک خلیج بن جاتی ہے. تو یہ تفاخر جو ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ مغرور اور ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو پسند نہیں ہے ایک دوسرے پر اپنی برتری جتائیں. پھر عرض کروں گا، لوگ آپ کو اپنے سے برتر سمجھیں، آپ اپنے کو دوسروں سے برتر نہ سمجھیں. لوگ آپ کو بڑا کہیں، بڑا بننے میں حرج نہیں ہے، بڑا سمجھنے میں حرج ہے. بڑا بنیے، ضرور بنیے، بڑا خوب بڑے بنیے، لیکن اپنے کو بڑا سمجھیے نہیں. چوتھے امام کی وہ دعا دعائے، یہ جو ہے مکارم الاخلاق، اس میں خدا سے امام دعا کرتے کہ پالنے والے جتنا رتبہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا بڑھتا جائے، اتنا ہی میں اپنی نگاہوں میں گرتا ہوں. لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں اپنے کو بڑا نہ سمجھوں. لوگ مجھے بڑا سمجھیں تو سمجھیں. شوہر اپنے کو بیوی سے اونچا نہ سمجھے، بیوی اپنے کو شوہر سے اونچا نہ سمجھے. تفاوت تو ہوتے ہی ہیں، پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی ہیں، کسی کا خاندان بڑا ہے، کسی کی ڈگری بڑی ہے، کسی کا نہیں معلوم قد بڑا ہے، کسی کا ہر میں کچھ نہ کچھ، کوئی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں رنگ و روپ کے لحاظ سے بڑا ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بڑا ہے، کوئی تقوی کے لحاظ سے بڑا ہے، کوئی نماز و دعا کے لحاظ سے بڑا ہے، برتری نہ چاہتے، دوسرے کو کمتر نہ سمجھیں، اپنے سے کمتر اگر سمجھیں گے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لا ہم کا اعظم من الفخر، فخر و مباحات، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی جتانا، اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہے۔ کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ مولا ہی فرماتے ہیں مال ابن آدم والفخر، یہ آدم کا بیٹا کس بات پہ ناز کرتا ہے بھائی، کس بات پہ اکڑتا ہے، کس بات پہ تمہیں فخر ہے؟ ہم ایک دوسرے سے بڑے ہیں، تم سب کے سب، تم سب کے سب، اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، تمہاری ابتدا نطفہ ہے، تمہاری انتہا مردار ہے، دونوں نجس، ابتدا بھی نجاست سے، انتہا بھی نجاست سے تمہاری، کیا ہو تم بھائی، ابتدا اور انتہا دونوں میں نجس ہو تم، ابتدا نطفہ ہے، انتہا جیفہ ہے، تمہارا حال تو یہ تھا کہ لا یرزق نفسہ ولا يدفع حتفہ، تم خود سے اپنا پیٹ بھرنے کے قابل نہیں ہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دیں تو ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے، اتنے کمزور و ناتواں، اتنے عاجز ہیں ہم کہ ہم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، ہم ایک اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سینکڑوں لوگوں کے محتاج ہیں، اللہ کے تو محتاج ہے ہی ہیں، سینکڑوں لوگوں کے محتاج ہیں، جس کسان نے گیہوں بویا اس کے محتاج، جس نے اس کو آٹا بنایا اس کے محتاج، جس نے روٹی بنائی اس کے محتاج، جو مارکیٹ تک لے کر کے آیا اس کے محتاج، کتنی محتاجی ہے، کس چیز کا تمہیں فخر ہے؟ تم اتنے کمزور ہو ناتواں کہ تمہاری موت آ جائے تم اپنے سے موت کو ٹال نہیں سکتے، پھر بھی غرور، کاہے کا غرور بھائی، دو ڈگری مل گئی تو مغرور ہو گئے، تھوڑا سا رنگ و روپ اچھا ہو گیا تو مغرور ہو گئے، کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو گئے تو مغرور ہو گئے، کس چیز کا غرور ہے؟ تو آپس گھر کے اندر یہ جو ہے، اگر چاہتے ہیں کہ وہ محبت جو اللہ نے دل میں شادی کے پہلے دن ڈالی تھی وہ محبت باقی رہے، وہ محبت ختم نہ ہو جائے، اس میں کمی نہ آنے پائے، تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور چیز جس سے ہم محبت کو باقی رکھ سکتے ہیں وہ اخلاص ہے، عمل اللہ کے لیے، جو کچھ بھی کریں گھر کے اندر، شوہر بیوی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس بدلے میں بیوی سے توقع نہ رکھے، بیوی اپنے شوہر کے اگر کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر رہی ہے، اس نے سلوک کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، تو بیوی کو شوہر سے توقع نہ ہو، اخلاص یہی نہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سوا کسی اور سے تعریف و تمجید کی توقع نہ ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، اللہ یری اللہ تریدا عن يحمدك على عملك الا الله، تم اس بات کی توقع نہ ہو کہ تمہارے کام کی اللہ کے سوا کوئی اور تعریف کرے، یہی اخلاص ہے، صرف اور صرف بدلہ کس سے چاہیے، اجر کس سے چاہیے، شاباشی کس سے چاہیے، اللہ سے چاہیے اور کسی سے ہمیں نہیں چاہیے۔ دیکھیے بہت سے مسائل کی جڑ جو ہے ہمارے یہاں، بہت سارے اختلافات کی جڑ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کی قیمت دنیا میں چاہتے ہیں، ہمیں ہر چیز کی قیمت دنیا میں چاہتے ہیں، اور دنیا میں اس کی قیمت مل نہیں پاتی، جب دنیا میں قیمت نہیں مل پاتی ہے یہیں سے ہمارے یہاں نفرت بڑھتی ہے، لوگوں کے تئیں جو ہمارے اچھے خیالات تھے وہ اچھے خیالات برے خیالات میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، اقبال صاحب نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی نیکی کی، ہم نے بعد میں اقبال صاحب کو پلٹ کے، اقبال صاحب کم سے کم اتنا تو توقع رکھتے ہیں کہ صاحب وہ مولانا جب ملے کم سے ہم کو پہچان تو لیں، ہمارے مشکلوں میں کام آئے، ابھی ہم انہیں پہچان بھی نہیں رہے، ان کے سامنے سے ہم گزر گئے اور ان کو ہم نے اہمیت بھی نہیں دی، انہوں نے بیچارے نے سلام بھی کیا عام طریقہ، علیکم السلام کہہ کے آگے بڑھ گئے، یہ کیا بات ہے، آہستہ آہستہ وہ جو محبت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے. یہ تو مولانا عجیب سے نکلے بھائی, ہے نا. لیکن اگر نہیں, جو آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, جو نیکی کی ہے, جو اچھا عمل کیا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے لیے نہیں کیا تھا, ہم ہزار آپ کو نہ پہچانے, آپ کے دل میں کبھی میل آنے والا نہیں ہے, کبھی آپ کے دل میں میل نہیں بیٹھے گا. اگر ہم اپنے کام کی بنیاد اخلاص پر رکھیں اور ہر کام اسی کے لیے کریں, تو کبھی یہ ٹینشن نہ ہوگا کہ ہم نے ان کی یہ خدمت کی اور بدلے میں ہمیں یہ ملا. اکثر ہمارا رونا یہی ہوتا ہے نا, ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا, بدلے میں انہوں نے یہ کیا, بدلے میں, اور یہی بدلے میں کیا, اس کی بنا پر آہستہ آہستہ دل میں میل بیٹھنے لگتا, ہوتے 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 نفرت اور دشمنی میں یہ محبت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. بدلہ ہمیشہ اللہ سے, اچھا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, نیک کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ذرہ برابر بھی اگر آپ نیک کام کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے کر کے, وہ بھی کتنا دے گا, وہ بھی کتنا دے گا. بھائی ہم اقبال صاحب کی نیکی کا بدلہ کیا دیں گے, موت سے کہیں گے شکریہ اور کیا کہیں گے, یا پہچان اقبال صاحب کیسے ہیں, کیا مل گیا اقبال صاحب کو اس سے, ہم پوچھے یا نہ پوچھے کیا مل گیا ان کو, کہیں ملاقات ہوگی, ہاں اقبال صاحب کیسے ہیں, بچے کیسے ہیں, تو کیا ہو گیا, کچھ حاصل ہوا, کچھ نہیں ملا, کیا بدلہ ہوا یہ. لیکن اللہ جب بدلہ دیتا ہے, اللہ کے بدلے کئی قسم کے ہیں. ایک جگہ تو خدا کہتا ہے کم سے کم تو 10 گنا ہم دیں گے, کم سے کم من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا, جو نیک کام کرے گا ہم اسے کتنا دیں گے, 10 برابر دیں گے. یہ کم سے کم ہے, اور اس سے زیادہ کی کیا بھی گنجائش ہے, ہاں اس سے زیادہ کی بھی گنجائش ہے. سورہ بقرہ آیت 261 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین, یہاں 10 گنا ہے وہاں 700 گنا کی بات ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جو مال آپ نے خرچ کیا ہے, $10 $1 جو آج آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, اس کی مثال کیا ہے, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, اس $1 کی مثال اس ایک گیہوں کے دانے کی آپ نے بو دیا تھا, اس سے جو پودا نکلا اس میں 7 بالیاں نکلی. کتنی بالیاں نکلی, سے ایک سے 7 بالیاں نکلی. وفی کل سنبلتن مئۃ حبہ, اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے. ایک دانہ بویا تھا, واپس کیا ملا, واپس 100 دانہ بویا. اللہ کی راہ میں جو نیک کام کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, اللہ کے ہاں معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی $1 اگر دیں گے تو اللہ جب بدلہ دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 700 دیتا ہے, ایک کے بدلے میں 700 دیتا ہے. ختم ہو گئی بات نہیں, آگے ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اور جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. یعنی 7, اب اس کے بعد حد نہیں بیان کی ہے, پہلے 10 گنا, اس کے بعد 700 گنا, اس کے بعد اللہ جتنا چاہے دے دیتا ہے, کوئی حد مقرر نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ہم نیکی کریں گے, بہت کرے گا, تو ایک کے بدلے میں ایک دے دے گا, اور آگے بڑھا تو شاید 2 دے دے, بہت بعید ہے, شاید 2 دے دے بدلے میں اگر دینا چاہے گا. بھئی $1 کی روٹی اگر ہے تو آپ کتنا دیں گے, روٹی ریا کیا دیں گے بدلے میں, $1 ہی تو دیں گے, بلکہ کوشش کریں گے آدھے ہی بھی مل جائے, مول بھاؤ کر کے کم پہ مل جائے ہمیں. اگر دیکھ لیا بیچارہ محتاج ہے اور حتماً مجبور ہے روٹی بیچنے کے اوپر, بہت سی پکا لیا ہے اور مارکیٹ میں کوئی لینے والا نہیں ہے, ہم جانتے ہیں واقعی اس تمام روٹی کے بنڈل کی قیمت $10 ہے, لیکن اگر 5 میں مل جائے تو اچھا ہے نا, اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے 5 میں لے کے چلے. لیکن اللہ 700 گنا دیتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے. ٹائم ختم ہو رہا تھا, مگر ایک بڑی اچھی داستان تھی جناب موسیٰ, کل انشاءاللہ اسے نقل کروں, جی کل انشاءاللہ اسے بیان کروں گا. ہم اس وقت جن مراحل سے یہ جو ہے گزر رہے ہیں, بڑے ہی حساس مراحل ہیں, آئے دن دہشت گردانہ حملے, ان لوگوں کے سرپرستی میں انجام پا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ہیں. ان کی اپنے یہاں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو قیامت مچ جاتی ہے, مارو کاٹو ختم کرو. لیکن کہیں اور ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہیں انسان تو سمجھا ہی نہیں جاتا. کل عراق میں جو بم کا دھماکہ ہوا کرادہ میں, جس میں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 213 افراد شہید ہو چکے ہیں, سینکڑوں زخمی ہیں, زخمی بھی نہیں معلوم کس حال کے زخمی ہیں, کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پیر نہیں, وہ زندگی بھی شاید موت سے بدتر زندگی ہو. خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا جو شہید ہو چکے ہیں انہیں شہدائے اسلام کے ساتھ محشور کرے, جو زخمی ہیں خدا ان کو شفائے کاملہ عنایت فرمائے, ان کے ورثاء کو صبر اور اجر عنایت کرے, دوسروں کو ان کی اعانت اور مدد کی توفیق دے. ایک سورہ فاتحہ ان تمام شہداء کی ارواح کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد و اياک نستعین.